ہمارے علماء ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ پوچھ لے حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ.
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. مدنی چینل کے ناظرین, پروگرام دار العلوم سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, مرحبا کہتے ہیں. اللہ رب العالمین ہم سب کو دین اسلام کے احکامات سیکھ کر سمجھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت عالی شان, من صلی علیہ صلاۃ کتب اللہ لہ قراۃ والقراۃ مثل احد, جو مجھ پر ایک بار درود بھیجے اللہ اس کے لیے ایک قرات لکھتا ہے, اور ایک قرات یہ احد پہاڑ کی مثل ہے. سبحان اللہ, جتنا درود پڑھتے جائیں گے اللہ کی رحمتیں انشاءاللہ چم اچم برستی رہیں گی. اللہ پاک ہم سب کو بطور خاص شب جمعہ, روز جمعہ اور ان گھڑیوں میں, ان مبارک لمحات میں کثرت سے اللہ درود پڑھنے کی توفیق دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ناظرین کرام, آپ کے سوالات ہوں گے اور اس پروگرام میں بطور خاص ہم جواباتی شرعی طور پر جو اس کی رہنمائی ہے, جوابات ہیں وہ پیش کرتے ہیں. ہمارے مہمان مفتی محمد جمیل اتاری, آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. کیسے ہیں حضرت؟ بڑھتے ہیں ناظرین کے کچھ ویڈیو سوالات کی طرف, دیکھتے ہیں کیا پوچھنا چاہتے ہیں.
میرا نام محمد حمزہ اتاری, میرا تعلق راول پنڈی سے ہے. مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ کیا قضا نمازیں کسی بھی وقت میں پڑھی جا سکتی ہیں, یعنی مکروہ اوقات میں بھی پڑھ سکتے ہیں یا کسی مخصوص وقت میں ہی پڑھنی ہوں گی؟
جی, قضا نمازیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. قضا نمازیں وہی ہوتی ہیں کہ جن کا اپنا جو جینین وقت ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. جیسے فجر کا وقت ہے تو فجر کا وقت اگر ختم ہو گیا اور فجر کسی نے ادا نہیں کی تو وہ نماز قضا کہلائے گی. اب جب قضا کہلائے گی تو اب اس شریعت مطہرہ نے اس کے حوالے سے کوئی ایسا ٹائم مقرر نہیں فرمایا کہ اس ٹائم میں اب اس کو ادا کر لیں, ضروری ہے. ہاں, ایک صورت ہے کہ صاحب ترتیب کوئی شخص ہو کہ جس کے ذمے چھ نمازیں قضا جمع نہ ہوئی ہوں, یعنی دو, ایک, تین, پانچ, اس طرح اس نے زیادہ سے زیادہ پانچ تک نمازیں قضا ہو گئیں اور اب اس کو اگلی نماز پڑھنا, نماز کا وقت آ گیا, اگلی نماز کا جو چھٹی نماز ہے اس پہ لازم ہے کہ پہلے ان پانچ نمازوں کو ترتیب سے پڑھے گا, پھر اگلے وقت کی نماز وقت میں ادا کریں. مثلاً جس کی اگر آج فجر کی نماز قضا ہو گئی ہے اور ظہر کی نماز کا جب وقت آ گیا تو اس پر حکم ہے اس کے لیے کہ پہلے فجر کی نماز ادا کرے, کیونکہ اس کی آج زندگی میں گویا پہلی نماز قضا ہوئی ہے جو فجر کی, یا کبھی قضا ہوئی ہوں گی اور وہ ادا کر لیتا ہے تو اب اس کے ذمہ ابھی ایک نماز باقی ہے فجر, اس پر ترتیب سے اس کو پڑھنا واجب ہوگا. تو ظہر سے پہلے اسے فجر پڑھنی ہے, پھر ظہر کی نماز ادا کرنی ہے. تو یوں اگر کسی کے ذمہ بالفا بہت زیادہ کثرت کے ساتھ,
جیسے عام طور پہ لوگ سوال کرتے ہیں اور کافی ہوتی ہے
کہ کئی سالوں کے بعد عاقل بالغ ہوتے ہیں اور کئی سالوں کے بعد نمازیں شروع کرتے ہیں, کہ پاس ان کے ذمہ تو کثیر نمازیں ہوتی ہیں
ایسے,
تو اب ان پر یہ لازم نہیں ہے کہ فجر کو فجر میں پڑھیں جیسے بعض لوگ سمجھتے ہیں,
ٹھیک,
کہ فجر کی نماز فجر میں پڑھیں گے, ظہر کی قضا ظہر میں کریں گے, ایسا کچھ بھی لازم نہیں ہے. بلکہ اب یہ علاوہ اوقات مکروہ, جو مکروہ اوقات ہیں تین, کہ سورج طلوع ہونے کے بعد 20 منٹ تک تقریباً یہ وقت ہے, ایسے ہی سورج جب عنصر پر آ جاتا ہے جسے ذہبِ کبرا کہتے ہیں, عوام اس کو زوال کا وقت کہتے ہیں, تو یہ مکروہ وقت ہے. اور تیسرا وقت ہے غروب آفتاب سے پہلے کے 20 منٹ. ان تین اوقات میں قضا نمازیں نہیں پڑھ سکتے. ان تین اوقات کے علاوہ قضا نمازیں کبھی بھی آپ پڑھ سکتے ہیں, اور جس کے ذمہ قضا نمازیں ہوں اس کو چاہیے کہ جلدی جلدی ان قضا نمازوں کا اہتمام کریں. ایسا نہیں ہے کہ اچھا, کچھ لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اگر کسی کے ذمہ بہت زیادہ قضا نمازیں تھیں, اب اس نے سچی توبہ کر لی, بس اب وہ نئے سرے سے جو نمازیں آ رہی ہیں ان کو پڑھتا رہے, پچھلی کی قضا لازم نہیں ہے. ये भी बाज लोगों का कॉन्सेप्ट है और दीन से दूरी की वजह से है, तो ऐसा नहीं है।
ठीक,
अगर नमाज कजा हो गई तो उसको अदा करना होगा, अगर मुतअद्दद नमाजें कजा हो गई तो उन सब की कजाए उमरी अदा करनी होगी। नमाज मुआफ नहीं है, जो आकिल बालिग शख्स है उसको नमाजें पढ़नी होंगी।
ठीक है, कज़ा नमाजों के हवाले से किबला शेख तरीकत अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुम आलिया, आपका एक रिसाला भी है कज़ा नमाजों के अहकामात के बारे में, तो उसका अगर मुताला करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत सी ऐसी चीज़ें के ज़िंदगी में कि कब इंसान यानी बालिग होता है, फिर कब से उसने अपनी उन नमाजों का हिसाब रखना है। इसी तरह ख़वातीन इस्लामी बहनों के हवाले से भी जो इस्लामी बहनों वाला रिसाला, तो आप उसको हासिल कीजिए, नमाज के अहकाम में भी ये रिसाला मौजूद है, तो उससे भी बहुत ज़्यादा मुआवनत भी मिल जाएगी। तब सामी के जो नमाज के प्रेयर टाइम यानी औकात नमाज के हवाले से जो ऐप है, तो उसके अंदर भी कज़ा नमाजों के हवाले से ये ऑप्शन मौजूद है कि आदमी एक मरतबा अपनी जन्न गालिब करके और एक अंदाज़ा करके जो वो भी लिखेगा कि मैं इतने सालों से ये नमाज नहीं पढ़ी, फजर या जोर या असर ये यूँ यूँ हुआ है, तो वो फिर उसमें पूरी उनकी तादाद गोया के आ जाएगी। अब जैसे पढ़ते जाएं तो उनको माइनस करते जाएं, तो ये एक आसानी वाले एक अंदाज़ हैं, तरीके हैं, ये करने चाहिए। इससे वो लोग इबरत उनको पकड़नी चाहिए कि जो बिल्कुल ही गफलत में रहते हैं और बिल्कुल भूले ही रहते हैं, यानी जब कभी टाइम हुआ जुम्मे वाले दिन, ठीक है जुम्मे की नमाज़ पढ़ी, और जुम्मे की नमाज़ भी पढ़ के जमील साहब ऐसा लगता है कि सलाम फिरने का जो है ना, वो सलाम फिरे और आप पीछे देखें तो रश है, दरवाजे तक पूरा रश है, मस्जिद वाले जो चंदा करते हैं तो वो भी परेशान होते हैं, तो जो बाहर खड़े होते हैं उनको भी बाहर तक अपने बंदे खड़े करने पड़ते हैं कि नमाज में इन्होंने सलाम फेरना है, दुआ का भी इंतज़ार नहीं करना, ऐसे नमाजियों को आप क्या कहें?
देखिए, नमाज इत्मीनान से पढ़नी चाहिए, ऐसा तो शायद ही कोई शख्स हो के जो इतनी एमरजेंसी में हो गए इमाम साहिब के सलाम फेरते अब उसको फौरन निकलना ज़रूरी हो गया हो, तो ऐसी एमरजेंसी वाली सूरत उमूमी तौर पे नहीं होती, और बिलखसूस जुमात मुबारक में भी इस तरह के प्रॉब्लम्स कम ही लोगों को दरपेश होते हैं। तो इत्मीनान के साथ नमाज पढ़ें, इत्मीनान के साथ मस्जिद में आएं, इबादत करें, नमाज पढ़ने के बाद भी नमाज की जगह पर बैठना ये एक मुस्तहब अमल है, कुछ जिक्र व अस्कार का सिलसिला जारी रखें। तो नमाज के बाद जो नवाफिल रखे गए हैं तो उन नवाफिल का सुन्नतों का एहतिमाम करें, तो जुमातुल मुबारक के बाद भी दो फ़र्ज अदा करने के बाद चार सुन्नतें होती हैं, फिर दो सुन्नतें हैं, उसके बाद फिर दो नफिलें, तो गोया जुमातुल मुबारक के दो फ़र्ज अदा करने के बाद भी आपके पास आठ रकतें पढ़ना है,
पढ़नी,
तो इनमें चार सुन्नतें मौकदा हैं बाद वाली, पहले वाली भी मौकदा हैं, और दो सुन्नत वो भी करीब करीब मौकदा के हैं, और बाकी दो रकत वो नफिल हैं, तो ये आठ रकत बाद वाली हैं, तो इनको भी पढ़ने का एहतमाम करना चाहिए। तो नियत फरमा लें कि जुमातुल मुबारक की मुकम्मल जो 14 रकातें हैं वो इंशाल्लाह पूरी अदा करूँगा, तो इस तरह नियत करें, दूसरों की इबादत भी ख़राब होने से बचें, कि बाज़ वक़्त आप जल्दी जल्दबाजी में निकलेंगे तो हो सकता है किसी के हाथ पे पांव लग जाए, किसी के पांव पे आप पांव आपका टकरा जाए, किसी की कोई कीमती चीज़ घड़ी या मोबाइल या चश्मा रखा हो उस पर जल्दबाजी में पांव रखते हुए चले जाएं तो बड़ी बदमजगी हो जाएगी, तो लिहाजा बड़े सब्र व तहम्मुल के साथ जहाँ क्राउड होता है, पब्लिक प्लेस हो, तो वहाँ जिस तरह हम एक एहतिमाम के साथ आते जाते हैं, किसी से टकराते नहीं हैं, तो मस्जिद तो वैसे ही इबादत की जगह है, तो यहाँ पर भी मुसलमानों की आमद और रफ्त बड़े सलीके और अच्छे तरीके के साथ होनी चाहिए। तो एक तरीका यही है कि आप नमाजों का एहतमाम करना शुरू कर देंगे तो इंशाल्लाह जब सारे ही सुनन नवाफिल का एहतमाम करेंगे, पढ़ेंगे, तो फिर जो जिस जिस तरीके से फारिग होता रहेगा आराम आराम से मस्जिद से रुख्सत हो जाएंगे।
और फिर पहली भी तो चार सुन्नतें हैं, यानी इतने एहतमाम से आना चाहिए कि कम अज़ कम जब नमाज में होना तो यही चाहिए कि जब खतीब साहब का खिताब शुरू हो, बयान शुरू हो, वाज, ये भी एक तरह की मुसलमानों का दायर जुम्मतुल मुबारक एक इवेंट है, त्यौहार है, और एक मजहबी इवेंट ऐसा है कि जिसके बारे में कि गुरबा के लिए, मसाकीन के लिए, जिसे हज फरमाया गया है उनके लिए बतौर ख़ास ये हज फरमाया गया है, तो इसका एहतमाम तो करना चाहिए। وہ بیان آ کر سنیں، اچھا اس کے بعد پھر ظاہر سنت کا ٹائم بھی ملتا ہے، سنت بھی پڑھیں، خطبہ بھی سماعت کریں، پھر جماعت سے نماز، پھر بعد میں یہ جمعہ 8 دن بعد تو ہے، تو اس میں تھوڑا سا اہتمام ہمیں تیاری میں بھی رکھنا چاہیے اور نمازوں میں بھی یہ کرنا چاہیے، یہ کریں گے تو انشاءاللہ ان کی برکتیں نصیب ہوں گی. مزید کال.
مظفرآباد سے بشیر بات کر رہا ہوں، محمد بشیر قاری. مفتی صاحب کے بارگاہ میرا سوال ہے کہ فجر کی نماز سورج طلوع ہونے کے بعد ہم قضا پڑھیں گے یا ادا پڑھیں گے، اور سنت کے بارے میں کیا معاملہ ہوگا؟
سورج طلوع ہونے کے بعد بھی آپ قضا اور ادا میں آپ کو کچھ شبہ ہو رہا ہے، کیا کہیں گے جی؟
دیکھیں فجر کا ٹائم جو شروع ہوتا ہے وہ صبح صادق سے، یعنی جس ٹائم سحری کا وقت ختم ہوتا ہے اور اس وقت نماز کا وقت شروع ہوگا صبح صادق سے، اور یہ وقت رہتا ہے طلوع آفتاب تک. جب سورج طلوع ہو جاتا ہے فجر کا وقت ختم ہو جاتا ہے. اب اس کے بعد جب وقت ہوگا 20 منٹ کا، یہ مکرو وقت ہوگا. سورج طلوع ہونے کے بعد جب یہ 20 منٹ کا دورانیہ گزر جائے گا تو اب آپ کے لیے نماز پڑھنا بالکل جائز ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ جب سورج طلوع ہو چکا، فجر کا وقت ختم، اب آپ کی یہ نماز فجر کی اگر نہیں پڑھی تھی تو قضا ہو گئی، اب اس کو ادا کرنا ہے. تو اگر صبح کے ابتدائی وقت میں یعنی فجر کا وقت ختم ہونے کے بعد زہوے کبریٰ سے پہلے پہلے اگر کوئی فجر کی نماز ادا کرنا چاہتا ہے تو بہتر ہے کہ سنت بھی ادا کرے اور فجر کے فرض بھی پڑھیں. لیکن اگر کسی نے اس ٹائم فجر کی نماز قضا نہیں کی، یہاں تک کہ ظہر کا وقت آ چکا ہے، تو اب ظہر کے وقت میں سنتیں فجر کی ادا نہیں کی جائیں گی، اب فجر کے فرضوں ہی کی قضا ادا کرنی ہوگی.
ٹھیک ہے، مزید سوال.
جی میں محمد اعظم سرگودا سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ جمعہ کا خطبہ کے درمیان جو بیٹھنے کا ٹائم ہوتا ہے وہ زیادہ سے زیادہ اور کم سے کم کتنا ہونا چاہیے، اور جمعہ کا خطبہ جو ہے وہ لمبا یا چھوٹا کتنا زیادہ سے زیادہ ہونا چاہیے؟
جی خطبے کے درمیان بھی بیٹھنا ہے، اور
جمعۃ المبارک کے جو دو خطبے ہیں ان کے درمیان بیٹھنا سنت ہے، اور اس میں کچھ تکبیرات غالباً 14 تکبیرات تک کا فاصلہ اور گیپ دو خطبوں کے درمیان دینا یہ سنت لکھا ہے. تو اب خطیب صاحب پہلا خطبہ دینے کے بعد بیٹھ جائیں گے اور 14 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر جتنی دیر میں کہا جائے تو یہ تکبیر کہیں گے، بلکہ 14 مرتبہ اللہ اکبر بیٹھ کر کہیں گے، اس کے بعد پھر دوسرے خطبے کے لیے کھڑے ہوں گے. اب یہ خطبہ کتنا ہونا چاہیے؟ تو اصل میں خطبہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک دور میں اور صحابہ اکرام علیہ رضوان کے دور میں یہی وہ واعظ و نصیحت پر مشتمل ایک اسپیچ سمجھ لیں، کہ جس طرح ہمارے ہاں اردو زبان میں عوام الناس کو کچھ قرآن و حدیث اور اس کے کچھ احکامات سکھائے جاتے ہیں، تو وہ ہمارے ہاں ایک مقرر صاحب کی تقریر ہو گئی، خطیب کا صاحب کا خطاب ہو گیا، تو ہم اس کو بیان کہتے ہیں. اس کے بعد پھر وہ جو جمعۃ المبارک کی شرط ہے خطبہ، تو اب پھر وہ عربی زبان میں چونکہ تواتر کے ساتھ سلسلہ چلا آ رہا ہے تو اس شرط کی ادائیگی بھی کرنی ہے، اور مسلمانوں کو عربی زبان میں واعظ و نصیحت بھی کرنی ہے. تو اب یہاں پر عوام الناس کو مد نظر رکھتے ہوئے خطبے کو دیکھا جا سکتا ہے کہ اس میں کتنا وقت صرف ہو، کتنا بڑا ہو. تو عام طور پہ جو خطبات رضویہ ہیں اور اس طرح مکتبۃ المدینہ سے بھی خطبات کی کتاب فیضان خطبات رضویہ یا غالباً اس نام سے ہے، تو یہ کتاب مل جائے گی. اس کے اندر ایک مناسب مقدار میں خطبے، جمعۃ المبارک کے، عیدین کے خطبے، نکاح کے خطبے، یہ اس کتاب کے اندر مل جائیں گے. یہ زیادہ لمبے اور بہت مختصر بھی نہیں ہیں، ایک یوں سمجھیں گے درمیانے مقدار میں یہ خطبے موجود ہیں، تو ان کو پڑھا جا سکتا ہے. اب یہ ہے کہ بعض خطیب بہت لمبے خطبے پڑھتے ہوں گے،
طرزیں بھی لمبی
ہے، وہ بہت آہستہ آہستہ پڑھتے ہوں گے، تو اس وجہ سے شاید وہ دو ایک صفحے کا خطبہ وہ لگتا ہوگا جیسے کہ بہت طویل انہوں نے خطبہ دیا ہے. تو اس حوالے سے جو خطبہ ہیں جمعۃ المبارک پڑھانے والے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ لوگوں کی رعایت رکھیں، اور چونکہ عمومی طور پہ پاکستان کے اکثر شہروں میں جمعۃ المبارک کا دن ورکنگ ڈے ہے اور لوگ اپنے کام سے کچھ ٹائم نکال کر جمعۃ المبارک کے لیے حاضر ہوتے ہیں، تو خطبہ کو بھی چاہیے کہ اس دوران خطبہ ہے بہت زیادہ طویل نہ ہو، یا اگر ہے تو اس کو اتنی آہستہ نہ پڑھیں کہ لوگ کہیں خطبہ سننے
آ جائیں
ان سے اکتا رہے ہوں. تو اس حوالے سے احتیاط کرنی چاہیے کہ مسلمانوں پر عبادت کا یہ دورانیہ بوجھ نہ بنے بلکہ خوشی خوشی وہ اس عبادت کے عمل کو بجا لائیں.
اچھا وجوب اس سے اگر کوئی مختصر بھی خطبہ ہے جس میں اللہ کی حمد ہے درود ہے اس طرح کی چیزیں شامل ہیں وجوب تو ادا ہو جائے گا خطبے کا واجب ادا ہونا؟
خطبے کے واجب خطبہ جو کہ جمعۃ المبارک کے لیے شرط ہے
شرط
تو اس کی ادائیگی کے لیے الحمد للہ بھی اگر کسی نے بنیت خطبہ کہا تو اس سے خطبے کی یہ شرط تو پوری ہو جائے گی
وجوب ادا ہو گیا
واجب ادا ہو جائے گا. اب مسئلہ یہ کہ اگر کوئی خطیب جمعۃ المبارک کے لیے کھڑے ہوں اور الحمد للہ کہہ کر پھر بیٹھ جائیں
تو لوگ کہیں گے یہ
پھر کھڑے ہو جائیں پھر کہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یعنی ان کلمات سے خطبے کی شرط کی ادائیگی ہو گئی. لیکن چونکہ عمومی طور پہ ایسا کہیں پر بھی خطبہ نہیں سنا گیا عوام الناس کے لیے پھر یہ ایک عجیب سی بات ہوگی.
غیر اتنا تو نہیں ادا کریں گے یعنی اس کی کمی بعض ایسے نہیں کہ اس کو بہت چھوٹا سمجھتے ہوں. اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی خطیب صاحب اب وہ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ بھی پڑھ کے بسم اللہ پڑھ لی ایک دو آیتیں پڑھیں ایک دو حدیثیں پڑھیں اور ختم کر کے بیٹھ گئے تو یہ تو کوئی ایسی
کوئی اس طرح بھی خطبہ ادا ہو جائے گا. خطبہ دراصل واعظ و نصیحت ہے
واعظ و نصیحت
تو جمعۃ المبارک کے اندر جو خطبہ دیا جاتا ہے تو یہ ایک واعظ و نصیحت کی صورت ہوتی ہے. تو اس انداز سے نماز کا خطبہ جو کہ شرط ہے وہ ادا بھی ہو جاتا ہے اور عربی زبان کے اندر یہ مسلمانوں میں تواتر کے ساتھ یہ معمول صحابہ اکرام علیہ رضوان کے دور سے اب تک یہ چلا آ رہا ہے. تو اس لیے عربی زبان کے علاوہ دیگر زبانوں پر خطبے پر اکتفا نہیں کر سکتے یعنی کوئی یہ کہے کہ امام صاحب نے بھی آدھے گھنٹے کا بیان کر تو لیا
وہی خطبہ
بس وہی کافی ہے یہ اس سے وہ مقصد حاصل نہیں ہوگا.
خطبہ سے پہلے پہلے نماز میں بھی آئیں تو خطبہ سے پہلے پہلے ہی آئیں. ایک حدیث پاک ہے جس میں یہ فرمایا گیا کہ جو فرشتے ہیں جمعہ کی نماز میں آنے والوں کے نام اپنے رجسٹر میں لکھتے ہیں ان دفتروں میں لکھتے ہیں رجسٹروں میں لکھتے ہیں جب خطیب خطبہ کہتے ہیں تو اس وقت فرشتے بھی اس خطبے کو سننے میں مشغول ہو جاتے ہیں. اب خطیب کا خطبہ سن رہے ہیں اور وہ اپنے رجسٹر بند کر لیتے ہیں اب جو آتا ہے اس کا نام نہیں اس میں لکھا جاتا یعنی اب آنے والے کا نام فرشتوں کے اس رجسٹر میں نہیں لکھا جاتا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ خطبے کے بعد یا خطبے کے دوران کوئی نمازی مسجد میں آیا تو اس کا جمعہ نہیں ہوگا جمعہ ہو جائے گا جمعے کی ادائیگی ہو جائے گی چاہے بالفرض کسی نے خطبے کے دوران آیا یا خطبے کے ہی بعد آیا مسجد میں جماعت اس کو مل گئی. یہ جماعت کے لیے شرط ہے امام نے خطبہ کہا ہے لوگ بھی وہاں سامعین بھی سننے والے ہیں خطبہ ادا ہو گیا اور جمعے کی نماز بھی درست ہو جائے گی لیکن ان لوگوں کے نام ان رجسٹروں میں نہیں لکھے جاتے تو کوشش یہی کریں کہ جلد سے جلد جمعہ کی نماز کے لیے آپ آئیں تو تاکہ اس میں ہمیں ثواب بھی زیادہ سے زیادہ حاصل ہو. مزید سوال
میرا یہ سوال ہے کہ اپنے ذہن میں جان بوجھ کر خفیہ خیال لانے سے کیا بندہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے تو اگر خارج ہو جاتا ہے اس کے توبہ کا طریقہ کار کیا ہوگا؟
ٹھیک ہے
ایک ہے بے اختیار کوئی کفریہ خیال آیا یا قصدن ایک ذہن میں ایک کفریہ خیال کو لایا گیا لیکن دونوں صورتوں میں اس خیال کو اچھا نہیں سمجھ رہا تو اس صورت میں ایمان پر کوئی فرق نہیں پڑتا. تو ایک تو ہے کہ آدمی بے اختیار ہو جاتا ہے عمومی طور پہ جو وسوسے کا شکار لوگ ہوتے ہیں تو انہیں خیال کے آنے پر کوئی اختیار نہیں ہوتا خیال ان کے ذہن میں کسی بھی طرح سے زاویے سے آ جاتا ہے بس اس خیال کو وہ اچھا نہ سمجھیں دل سے اس خیال کو برا جانیں گے تو اس سے ایمان پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. اسی طرح کوئی کفریہ خیال کوئی کفریہ کام اس کا قصدن تصور کیا جا رہا ہے مثلا کوئی رائٹر ہے کوئی مصنف ہے اور وہ دیکھ رہا ہے کہ ہمارے دور میں لوگ کون کون سے کفریہ جملے بولتے ہیں
اور وہ اس طرح کے معاذ اللہ
ٹھیک ہے اب وہ جیسے بھی کفریہ جملے ہیں وہ اس لیے سوچ رہا ہے تاکہ میں لکھوں لکھ کر مسلمانوں کی رہنمائی کروں کہ ان ان خیالات یہ تو جو سوچا ہے جو اس طرح کے لوگ عقیدے رکھے ہوئے ہیں وہ کفریہ عقیدے ہیں. تو اس طرح کفریہ خیال یا کفریہ عبارت سوچنا اور پھر مسلمانوں کی رہنمائی کے لیے کتاب تحریر کرنا یا اسپیچ کرنا تاکہ مسلمان ان کفری عقائد سے بچیں، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔
ظاہر یہ تو علم پھیلانے کے لیے اور ان کے ایمان کی حفاظت کے لیے۔
ہاں تو اس کے علاوہ کوئی ایسا کفریہ خیال یا تصور ذہن میں آتا ہے اور آدمی اس کفریہ بات کو اچھا سمجھ رہا ہے، تو اب یہاں پر پھر پہلو آ جائے گا کہ وہ جملہ کفریہ کس نوعیت کا تھا، کفر لزومی تھا، کفر التزامی تھا، تو پھر اس اعتبار سے اس شخص کے بارے میں کوئی حکم لاگو ہوگا، نافذ ہوگا۔ تو اس اعتبار سے بندے کو چاہیے کہ اپنے ذہن کو کفر اور اس طرح کے خیالات فاسدہ سے محفوظ رکھے، اور لا حول ولا قوۃ الا باللہ اس کی کثرت کرے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ پڑھتے رہے، آمنت باللہ و رسولہ اس کا ورد کرے۔ تو اس طرح کی چیزیں پڑھنے سے اور اچھی صحبت اختیار کرنے سے انشاءاللہ یہ کفریہ وسوسوں سے انشاءاللہ جان چھوٹے گی۔
کچھ ایس ایم ایس بھی ہیں، ان کو شامل کرتے ہیں۔ کیا عورت قبرستان جا سکتی ہے؟ اگر بیٹا چھوٹا ہو تو کیا بیٹی باپ کی قبر پر جا سکتی ہے؟ اللہ پاک کی ان کے والد کی مغفرت فرمائے،
آمین۔
دل میں ہوتا ہے ظاہر ہے کہ دنیا سے والد جا چکے ہیں، تو آپ کوئی نہ کوئی کہتے ہیں کہ جائیں قبر پہ جائیں، یہ تو اچھا عمل ہے۔ گھر میں کوئی بھی نہ ہو، یا جیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ بیٹا ہے وہ تو چھوٹا ہے، تو اب کیا بیٹی کسی کے ساتھ یا مرنے والے کی اہلیہ جائے، کیا کرنا چاہیے؟
خواتین کو قبرستان جانے کی ممانعت ہے، اب یقیناً وہ اپنے عزیز کی قبر پر ہی جانے کے حوالے سے خیال آتے ہیں کہ والد کی قبر پہ جائیں یا بھائی کی قبر پہ یا شوہر کی قبر پہ جائیں یا بیٹا ہوتا ہے اس کی قبر پہ جائیں، تو چونکہ یہ حکم علی العموم ممانعت کا ہے تمام تر خواتین کے لیے ہی، تو جو بچیاں بالغہ ہو چکی ہیں تو ان کے لیے بھی یہ ممانعت کا حکم رہے گا۔ البتہ بہت چھوٹی بچیاں جیسے 3-4 سال کی، 5 سال کی، تو اس طرح کی بچیاں اگر اپنے والد سرپرستوں کے ساتھ، جیسے چھوٹے بچے قبرستان چلے جاتے ہیں، تو اس طرح چھوٹی بچیوں کو اگر کوئی قبرستان لے جاتا ہے تو اس میں کوئی شرعی قباحت نہیں ہے۔ البتہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بچوں کو قبرستان جانے نہ جانے کے حوالے سے عوام میں بہرحال ایک احساس کمتری یا توہمات والے پہلو زیادہ غالب ذہن میں آ جاتے ہیں، تو اس وجہ سے بھی بچوں کو قبرستان نہیں بھیج رہے ہوتے ہیں۔ تو اب ایسے کمزور اعتقاد رکھنے والے لوگوں کو چاہیے کہ پھر اپنے بچوں کو نہ بھیجیں، تاکہ یہ نہ ہو کہ اللہ نہ کرے کہیں کوئی تقدیر میں کوئی چیز لکھی تھی اور وہ اس پہ ڈال دی گئی، چونکہ قبرستان لے کے گئے تھے آپ، اس وجہ سے اس کے ساتھ ایسا ہو گیا۔ تو اس طرح کے توہمات رکھنے والے اگر کوئی ہے تو وہ بھلے نہ بھیجیں، ورنہ اگر کسی میں ایسا کوئی ذوف اعتقادی نہیں ہے تو چھوٹے بچوں کو بھی ترغیب کے اعتبار سے قبرستان لے کے جانا میں کوئی حرج نہیں ہے۔
ٹھیک ہے، قبرستان جانا بھی چاہیے، جمعۃ المبارک کو بطور خاص جائیں تو اچھی بات ہے، جن کے ماں باپ دنیا میں نہیں ہیں جمعۃ المبارک کو جانے سے اور پھر وہاں پر سورہ یاسین شریف کی تلاوت کا اگر موقع میسر آتا ہے تو اس میں مغفرت کی، بخشش کی وہ بشارتیں ہیں۔ سورہ یاسین شریف کی تلاوت بھی کرنی چاہیے، اپنے مرحومین کی قبروں کو بھول نہیں جانا چاہیے، اس سے دو فائدے ملتے ہیں۔ ایک تو قبر کو دیکھ کر اپنی قبر یاد آتی ہے، آخرت یاد آتی ہے، اور یہ آنی چاہیے۔ اگر یہ سوچ وہاں نہیں پیدا ہوتی تو ناظرین کرام اس سوچ کو ہمیں بنانا ہے کہ ہم قبرستان کیوں جا رہے ہیں، آخرت یاد بھی آئے گی، اپنی موت بھی یاد آئے گی، اس سے آدمی کے اعمال وہ درست رہیں گے۔ دوسرا مقصد یہ ہے کہ جب ہم قبرستان جاتے ہیں تو ہمارے وہاں جانے سے، تلاوت کرنے سے، کچھ تسبیحات پڑھنے سے وہاں قبر والوں کو انسیت ملے گی، انہیں سکون محسوس ہوگا۔ اس لیے قبرستان جائیں تو کہنا کہ وہ تر شاخ رکھ دیں، تر شاخیں، کچھ پتیاں، کچھ بھی، آج کل جیسے پھول پتیاں ہیں تو یہ رکھ دیں گے، تو ان کی تسبیح سے بھی انشاءاللہ قبر والے پر وہ سکون اسے ملے گا، تو انسیت ایک محسوس ہوگی، یہ بھی ایک فوائد ہیں۔ تو قبرستان جاتے رہنا چاہیے شریعت کے دائرہ کار اور احکامات کو ملحوظ رکھتے ہوئے۔ مزید سوال؟
تو سوال میرا یہ ہے کہ جو ہے نا، جب سامی اللہ علیہ حامدہ نہیں کہتے ہیں نماز میں، تو مجھے ایک بندہ نے بتایا ہے کہ اس میں کہنا ہے کہ حامدان گا کثیرن طیبن مبارکن، اس کے بعد کہنا ربنا لک الحمد، یہ جائز ہے یا اس کا کیا ہے؟
اچھا، انہوں نے یہ کلمات پہلے کہہ دیے، کیا کہتے ہیں؟
جب امام صاحب کہیں گے سمیع اللہ لمن حمیدہ، تو مقتدی کہیں گے ربنا لک الحمد۔ اب چونکہ امام صاحب عمومی طور پہ اتنا ٹائم نہیں دیتے کہ آپ یہ مزید آگے دعا کو اٹیچ کریں، تو جب آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہوں تو پھر ضرور اس کا آپ اہتمام کر لیں کہ سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کر رکوع سے کھڑے ہو گئے، کھڑے ہونے کے بعد اب آپ کہیں ربنا لک الحمد، یا آپ کہیں اللہم ربنا ولک الحمد، پھر آگے یہ اضافہ جو ہے آپ نے سوال کے اندر کیا کہ حمدن کثیرن طیبن مبارکن فیہ، تو ان کلمات کو بھی اضافہ کر لیں، تو اس کلمات کا اضافہ کرنے کی برکت یہ ہوگی کہ ملائکہ اس کے اجر و ثواب کو لکھنے کے لیے دوڑتے ہیں، یعنی جب
جلدی کرتے ہیں۔
تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ نماز جب ادا فرما رہے تھے، تو اس دوران جب سمیع اللہ لمن حمیدہ کہا، پھر اس موقع پہ ربنا لک الحمد مقتدی حضرات کہتے ہیں، تو کسی نے ربنا ولک الحمد حمدن کثیرن طیبن مبارکن فیہ، یہ کلمات کسی نے اضافہ کرتے ہوئے پڑھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دریافت فرمایا نماز کے بعد کہ کس نے
پڑھے،
اب سب خاموش، کس نے اضافہ کیا تھا؟ تو کچھ بار جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال فرمایا کہ کس نے یہ اضافہ کر کے پڑھا تھا، تو پھر کسی صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں نے یہ اضافہ کر کے پڑھا تھا جس میں اللہ تعالیٰ کی مزید حمد اس موقع پر میں نے عرض کی تھی، تو اس موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ فرشتے اس کا اجر و ثواب لکھنے کے لیے دوڑ رہے تھے کہ کون اس کا یہ عمل لکھے،
بلکہ اس روایت میں 30 فرشتے، 30 سے زائد فرشتے،
30 سے زائد فرشتے اس کے اجر و ثواب کو لکھنے کے لیے
دوڑ رہے،
یعنی وہ کر رہے تھے پیش رفت کہ کون اس کا ثواب پہلے لکھے، تو یہ ایک ایسا عمل ہے کہ ملائکہ اس کی عظمت کو جانتے ہیں اور اس کا ثواب لکھنے میں وہ جلدی کر رہے ہیں، تو یہ عمل چونکہ امام صاحب جب لوگوں کے ساتھ نماز کی امامت کر رہے ہوتے ہیں، تو امام صاحب اگر اس عمل کے لیے رک گئے سمیع اللہ لمن حمیدہ، امام صاحب اگر کھڑے کھڑے وہ پڑھنا لگ جائیں ربنا ولک الحمد حمدن کثیرن طیبن مبارکن فیہ، اب سمجھ لیں کہ پیچھے جو لک میں آنا شروع ہو جائیں گے کہ بھائی
امام صاحب بھول گئے
کیا ہوا، اللہ اکبر، تو اب وہ مقتدی اپنی نماز کو فاسد کر دیں، تو اس وجہ سے امام صاحب کو ایسے اضافے وہ امامت کے دوران نہیں کرنے، جب امام صاحب اپنی پرسنل نماز پڑھ رہے ہوں یا آپ حضرات یا میں اگر جب اکیلے نماز پڑھ رہا ہوں، تو مجھے ان چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے کہ یہ وہ کلمات ہیں کہ منفرد یعنی اکیلے نماز پڑھنے والے کو رکوع کے بعد اس کلمے کا اضافہ کرنا چاہیے، اور ایسے ہی جب ایک سجدہ کرنے کے بعد بیٹھتے ہیں جسے جلسہ کہا جاتا ہے، تو اس موقع پر بھی رب اغفر لی وارحمنی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کی دعائیں بھی ثابت ہیں، تو جب اکیلے پڑھیں تو رب اغفر لی وارحمنی یہ بھی پڑھ لیا کریں، یہ دعا تو اگر امام بھی پڑھ لے تو موقع ہوتا ہے، زیادہ طویل دعا نہیں ہے،
اور اس پڑھنے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اطمینان سے مقتدیوں کا بھی جو واجب والا جلسے والا ہے نا، تو وہ بھی ادا ہو جاتا ہے، اتنا یعنی جب بیٹھتے ہیں تو یہ پڑھیں گے تو انڈرسٹوڈ ہے کہ اتنی دیر وہ بیٹھ گئے کہ جو انہوں نے ایک وجوب ادا ہو گیا جلسے والا، بعض اوقات اس میں تو اتنی جلدی ہوتی نا، امام تو اپنی تسلی سے بیٹھ گئے اللہ اکبر، اب اللہ اکبر کر کے گئے، لیکن مقتدی جس نے سر پہلے نہیں اٹھایا جلدی،
لیٹ اٹھا
اور فوراً پھر، تو ان کے وجوب کی ادائیگی میں بھی اس طرح
جلسہ جو دو سجدوں کے درمیان بیٹھا جاتا ہے، اس میں ایک سبحان اللہ کہنے کی مقدار انتظار کرنا بیٹھنا یہ واجب ہے، یعنی ایک سجدہ کرنے کے بعد جب بیٹھتے ہیں تو فوراً دوسرے سجدے میں نہ جائیں، ایک سجدہ کرنے کے بعد اطمینان سے جس طرح آدمی تحیات میں بیٹھتا ہے، اس حالت میں بیٹھنے کے بعد جتنی دیر میں سبحان اللہ کہا جا سکے اتنی دیر بیٹھ کر پھر دوسرے سجدے میں جائیں، اور اگر اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تو بہتر ہے رب اغفر لی وارحمنی اس دعا کو پڑھ لیا کریں کہ یعنی اے اللہ میری مغفرت فرما، اے اللہ مجھ پر رحم فرما،
ماشاء اللہ، ربنا لک الحمد جب کہتے ہیں تو اس میں بھی مختلف کلمات ہیں، ربنا لک الحمد ربنا ولک الحمد اللہم ربنا لک الحمد اللہم ربنا ولک الحمد. تو ان میں جو سب سے افضل ہے تو وہ شروع میں اللہم بھی لگا لیں اور ولک واو کا اضافہ کریں، اللہم ربنا ولک الحمد، اس کی عادت بنا لیں. اور یہ تو میرا خیال جماعت میں بھی آدمی اس کو پڑھ لیتا ہے، اس میں تو کوئی
پڑھ سکتا ہے،
اتنا تو نہیں ہوتا.
اور اگر ان کلمات کو اگر باقاعدہ ہم پڑھنے کا معمول بنا لیں گے تو تعدیل ارکان
تسلی سے
تمام ارکان کو ٹھیک ٹھیک طریقے سے ادا کرنے کا جو عمل واجب ہے، وہ انشاءاللہ وہ واجبات کے اندر اس کی ادائیگی کے اندر یہ وظائف انشاءاللہ ہمارے بڑے معاون ثابت ہوں گے. بعض لوگوں کو دیکھا گیا کہ رکوع سے سر اٹھاتے ہی فوراً اللہ اکبر سجدے میں چلے جاتے ہیں کہتے ہوئے. تو یہ تعدیل ارکان میں ایک واجب ہے قومہ، یعنی آدمی رکوع کرنے کے بعد بالکل اعتدال کے ساتھ نارمل کھڑا ہو، پھر سجدے کے لیے اللہ اکبر کہتا ہوا جائے، اور اس کھڑے ہونے کی مقدار بھی ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے جتنی مقدار وہ بالکل اطمینان سے کھڑا ہو. تو جب آپ اللہم ربنا ولک الحمد کہیں گے تو ایک تو یہ مستحب عمل بھی آپ نے ادا کیا اور ساتھ ہی ساتھ آپ کا تعدیل ارکان کا واجب بھی اچھی طریقے سے ادا ہو گیا.
ناظرین کرام، آپ نے پروگرام ملاحظہ کیا ہے اور یہ مختصر سا وقت ہوتا ہے ہمارے پاس، اور اس دوران الحمدللہ کئی آپ کے شرعی سوالات اور پھر ضمناً کئی مسائل پر گفتگو ہوتی ہے. اللہ پاک ہم سب کو دین اسلام کے احکامات کو سیکھ کر سمجھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اور آپ کے اگر کوئی سوالات رہ جاتے ہیں، اور یقیناً رہ جاتے ہیں، کالز کی کافی تعداد ہوتی ہے، تو اس کے لیے دارالتا اہل سنت کا نمبر اپنے پاس رکھیے، تو وہاں پر آپ رابطہ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو براہ راست ہی دارالتا میں موجود المدین مفتی صاحب، جو بھی آپ کے ان ٹائمنگ کے اندر آپ فون کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی رہنمائی کر دی جائے گی. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم.
ہادی و رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لے حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ.